شمع میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ.
خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے.
پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ، آج ہمارا موضوع ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول. یہ کون سی ہستی ہیں؟ یقیناً حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے. ایسی خوبصورت ہستی ہیں جن کے بے شمار واقعات ہیں، اور وہ واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آج بہت کچھ ہم نے سننا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور انشاءاللہ دیکھنا بھی ہے. جی ہاں، آج انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم واقعات سننے کے ساتھ ساتھ کچھ مبارک مقامات کی زیارت بھی کریں گے. بالخصوص وہ کنواں دیکھیں گے جس کو مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خرید لی. وہ کیسا کنواں تھا، وہ واقعہ کیا تھا، وہ بھی سنیں گے. اور اسی طرح میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے اس مقام کی طرف جائیں گے، اور وہ مقام بھی دیکھیں گے جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف حاصل ہوا. وہ بیعت رضوان کا واقعہ کیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اور سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا سلسلے میں، مختلف زبانوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر آگے چلیں گے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلام بھائی موجود ہیں. چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف. انشاءاللہ تلاوت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله وصدق الله العظيم.
سبحان اللہ. آئیے نعت شریف سنتے ہیں. آج عارف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی،
کچھ ایسا کر دے میرے گار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے
شرگے
بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگا کھا کے قدم دم بار کہیں کسی کا مزار آنکھوں میں، یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے، یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے، جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں، اور پیا گے جام محبت جو رہے رویا آنکھوں میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ اور موضوع ہے حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول. ہماری مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور کس قدر فضائل و برکات ہیں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن خوش نصیب صحابہ کے فضائل اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرمائے، ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت، اور علی دروازہ ہے. سبحان اللہ. غرض کی اگر علم سے مراد علم طریقت ہے تو صرف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کا دروازہ ہیں، اور اگر علم شریعت مراد ہے تو حضرت علی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. کیا بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کتنی مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں پیارے پیارے فضائل و مناقب، خوبصورت فضائل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں بھی ملتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اپنی جگہ. آپ کا دل کس قدر نرم تھا، کس قدر خیرخواہ تھے، اور صحابہ کرام علی رضوان کا، خاص طور پہ خلفائے راشدین کا آپس میں انٹریکشن کیسا تھا، محبت کیسی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی زرہ لی جو جنگی لباس ہوتا ہے، اور بازار میں اسے فروخت کرنا چاہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم میں فروخت کر دی. جب میں نے درہموں پر اور حضرت عثمان غنی نے زرہ پر قبضہ کر لیا، یعنی وہ لباس آپ نے لے لیا اور پیسے میں نے لے لیے، تو حضرت عثمان غنی مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، کیا اب میں آپ سے زیادہ زرہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ دراہم کے حقدار نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، تو پھر کہنے لگے، پھر یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ آپ نے زرہ لے لی حضرت علی نے، تو فرماتے، میں نے زرہ اور درہم لیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا ماجلہ سنایا، حضرت عثمان غنی کے حسن سلوک کی خبر دی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خیر و برکت کی دعا سے نوازا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو اور آپ کی سخاوت کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں بڑی برکت عطا فرمائی. مگر میٹھے اسلامی بھائیوں، مالدار ہونا کمال نہیں ہے، اول تو مال کو حلال کے ذریعے کمانا اور پھر اس مال کا حق ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا اگر کسی کو سیکھنا ہو تو در عثمان حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے. غزوہ تبوک جو ہے اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کے اندر اتنے سارے واقعات چھپے ہیں اور ایسے خوبصورت خوبصورت واقعات ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. بظاہر تو اسے جیش اسرت کہا جاتا ہے، تنگی والا غزوہ کہا جاتا ہے، مگر یہ جو غزوہ تبوک تھا یہ اسلامی تاریخ کا بڑا سنہرا باب ہے. تبوک جو ہے وہ مدینہ منورہ سے تقریباً 850-900 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور یاد رہے کہ آج کل تو بڑی اچھی روڈیں بن گئی ہیں اور بڑی فاسٹ کاریں جاتی ہیں, تو 10 گھنٹے میں انسان پہنچ جاتا ہے, لیکن یہ سفر میں اندازہ کر رہا تھا کہ اس زمانے میں کتنا ہوگا, کیونکہ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کا سفر جو ہے وہ تقریباً 7 دن کا تھا. یعنی 7 دن میں, اور یہ سفر بھی بحر شریف میں جب ہم پڑھتے ہیں حاجیوں کے جو لکھے ہوئے ہیں تو صدر الشریعہ نے لکھا کہ تقریباً 7 دن لگیں گے جب مکے سے مدینے جاؤ گے تو اونٹوں پر اور جو گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا. تو اب ذرا غور کرنا ہے کہ یہ 400 کلومیٹر, 425 کلومیٹر کا سفر ہے. تو یہ 850-900 کلومیٹر اگر زیادہ مشکل نہیں بھی تھا تو یہ 15 دن کا سفر تھا, اور گرمی کے دن. اچھا, پھر مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنس فرمایا, اعلان فرمایا, مسلمانوں کو ضرورت تھی مال کی, اور یہ وہی غزوہ ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لائے تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لے آئے تھے, اور یہ واقعات اپنے پچھلے سلسلوں میں سنے, مگر حضرت عثمان غنی نے بھی کمال کیا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, مسلمانوں کے لیے میں 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں, اعلان کرتا ہوں. پھر تشریف رکھا, پیارے آقا نے مزید اعلان فرمایا, دوبارہ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں 200 اونٹ مما ساز و سامان پیش کرنے کی نیت کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرمایا, آپ پھر کھڑے ہو گئے, اور اب 300 اونٹوں کا اعلان فرمایا. جب یہ آپ نے یہ اعلان فرمایا, سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے, اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں, گویا دنیا ہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغفرت کی, جنت کی بشارت سنا دی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تھا دل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مگر بات آگے اور خوبصورت ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں مدری چینل کے ناظرین کہ بتائیے حضرت عثمان غنی نے کتنے اونٹوں کا اعلان کیا تھا, کتنا صدقہ دینے کا اعلان کیا تھا, تو شاید ہم میں سے کئیوں کا جواب یہ ہوگا کہ ان کا 300 اونٹ دینے کا ارادہ تھا, کیونکہ پہلے 100 کیملز 100 اونٹوں کا اعلان تھا, اسے بڑھا کر 200 کر دیا ہوگا, پھر 300 کر دیا. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے قربان آپ نے ان تمام اونٹوں کو پلس کیا, 100 میں 200 پلس کیے وہ 300 ہو گئے, 300 میں مزید 300 جمع کیے 600 ہو گئے. مگر آپ نے 600 نہیں بلکہ 950 اونٹ بما سامان راہ خدا میں پیش کیے, اور صرف 950 اونٹ ہی نہیں دیے, 50 گھوڑے بھی پیش کیے, پہلے 1000 اشرفیاں پھر 10000 اشرفیاں اور پیش کی. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بہت سارے درس ہیں ہمارے لیے کہ آج نارملی ہوتا یہ ہے کہ اول تو چندہ یا راہ خدا میں ہم سے خرچ ہوتا نہیں, اور اگر خرچ کرنے کا اعلان بھی کوئی کر دے تو اس کے بعد وہ چندہ دیتا نہیں, اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے بھائی اعلان کرنے والا کدھر گیا, دھکے کھلاتے رہتے ہیں. اگر نیت کر لی ہے, اعلان کیا ہے, تو ادا کیجئے. اور حضرت عثمان غنی کی سنت پر عمل کرنا ہے تو جتنا اعلان کیا ہے اس سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے دیجئے, اللہ تبارک و تعالی اور عطا فرمائے گا, اور سخاوت کے فضائل تو بے شمار.
آپ نے واقعہ بیان کیا نا غزوہ تبوک والا, اس پر ایک آیت کریمہ بھی نازل ہوئی تھی. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان اور تکلیف نہیں دیتے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے, اور نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان سے بھی زیادہ راہ خدا میں جو ہے یہ مال پیش کیا تھا.
یہ کانسیپٹ بن جائے نا اگر کہ جو بھی میں دے رہا ہوں بیسیکلی یہ جا نہیں رہا, یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں نارملی کئی قوموں میں ہوتا ہے کہ کمیٹی ڈالی جاتی ہے, وی سی ڈالی جاتی ہے کہ یار تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کر لو, ہے مشکل وقت میں کام آئے گا, بچوں کی شادی میں کام آئے گا, آگے جا کے جمع ہو جائے گا. تو جس طرح کمیٹی ڈالتے وقت کسی جگہ پیسے جمع کراتے وقت ہمیں پتا ہوتا ہے یہ پیسے میرے ہی ہیں واپس ملیں گے بلا تمثیل, اگر آپ غور کریں نا راہ خدا میں خرچ کرتے رہا کریں. ہم سمجھتے ہیں رمضان میں دے دیا کافی ہے, اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ آج اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے میں خوشحال ہوں, تھوڑے اور جمع کرا دوں, تھوڑے اور آخرت کے اکاؤنٹ میں, تھوڑے اور مجھے وہاں ضرورت پڑے گی, تھوڑے تھوڑے کر کے اگر آپ یہ ذہن بنا لو کہ جو دے رہا ہوں یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور ملٹی پلائی ہو کر ملے گا. روایتوں میں آتا ہے ابن آدم اپنے مال کو میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا, میں تجھے اس وقت عطا کروں گا جس وقت تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یعنی کیسی پیاری شیورٹی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جمع کرا دو، یہ ملٹی پلائی ہو کر انشاءاللہ روایتوں میں آتا ہے بندے کا صدقہ رب کے دستے قدرت پہ چلا جاتا ہے اور وہ اسے بڑھاتا رہتا ہے، اور جب انسان کو قیامت کے دن اس کا صدقہ لوٹایا جائے گا تو وہ احد پہاڑ کی مانند ہوگا، ہمارا تھوڑا جو ہے وہ بہت کچھ ملٹی پلائی ہو کر ملے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی ہے مشکل مال خرچ کرنا نا، ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کسی کو کہو نوافل پڑھ لو وہ پڑھ لے گا، اس کو کوئی چندہ دے دو، یہ جیب میں جو پیسہ ہے نا وہ نکال کے راہ خدا میں خرچ کرو، یہ واقعی جو ہے نا بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نہیں نکلتی، لیکن کاش یہ ذہن بن جائے۔ وہ روایت ہے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے میں قسم اللہ کی قسم کھائی نبی پاک نے اور ارشاد فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو اب تو گارنٹی ہو گئی نا کہ کم ہوگا ہی نہیں، آپ کا ملٹی پلائی ہونا ہے، بس اصل بات یہ ہے کہ ذہن بن جائے اور سخی ہونا، سبحان اللہ، یہ اتنا پیارا عمل ہے۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے، تین چیزوں سے قریب اور جہنم سے دور، اور بخیل جو ہے اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب طے آپ کر لیں ہم نے کس کیٹیگری میں رہنا ہے، بخل جو ہے کنجوسی سخت ناپسند ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ اچھا اسی غزوے میں ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ جو اس کانسیپٹ کو اور کلیئر کر دے گا، غالباً حضرت عقیل ان کا نام ہے، اور غزوہ تبوک پر میں جب مطالعہ کر رہا تھا، الحمدللہ تبوک جانے کا موقع ملا، تو تبوک کے جب واقعات کو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ جو عموماً بیان نہیں کیا جاتا، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں غالباً نام ان کا یاد ہے مجھے، وہ بڑے غریب تھے۔ اچھا ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے بڑے صدقے دے دیے، حضرت ابوبکر صدیق نے پورا مال دے دیا، حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا لے آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو اونٹوں کے ڈھیر لگا دیے، اب میں غریب میں کیا کروں؟ اب ہو سکتا ہے کوئی غریب مجھے سن رہا ہو، ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ کسی یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں تمہارے یہاں کچھ مزدوری کروں گا، محنت کروں گا، مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا دو دن میرے باغ میں مزدوری اگر آپ کریں گے تو دو سا کھجوریں، یہ اپروکس 8 کلو بنتی ہیں، تقریباً 8 کلو بنتی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دو دن کام کیا، 8 کلو کھجوریں ملی انہیں تقریباً، آدھی اپنے گھر والوں کو دی اور آدھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آ گئے۔ اچھا اس وقت جو ہے صحابہ اکرام کے صدقوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے پیارے آقا کے سامنے، اور یہ 4 کلو لے کر آ رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری 4 کلو کا ہم نے کیا کرنا ہے، اتنی ساری ضرورت ہے، 30,000 کا لشکر ہے، لک ایٹ دا وے، نبی پاک کا یہ جو فرامین ہے نا یہ دل میں بٹھا لو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی 4 کلو کھجورے کم و بیش جو تھی وہ لی، اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی یہ کھجورے جو ہیں تمام صحابہ کے دیے گئے صدقے کے اوپر تھوڑی تھوڑی رکھ دو، اللہ ان کے اخلاص کی برکت سے سب کا صدقہ قبول فرمائے گا۔ سو دیٹ از دا میننگ آف کوانٹٹی، نہیں کوالٹی، یہ کس کوالٹی کے ساتھ کمایا گیا تھا۔ اور میں نے مفتی قاسم صاحب نے ماشاءاللہ تفسیر صراط الجنان میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور یہ تیری حاصل کلام ہے، آپ نے فرمایا دنیا کے امیروں کا سروے کر لیں، جتنے امیر ہیں نا دنیا میں، ویل سیٹ لوگ ہیں، ان کا سروے کریں، تو ان کا آپ سروے کریں گے نا تو میجورٹی، اکثریت ان میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ، خیرات، غریبوں کی مدد، چیریٹی کے کام کرتے ہوں گے، اور یہ صدقے کی وجہ سے جو نا وہ ان کی جو مال ہے نا وہ بڑھ رہا ہے، ان کی ویلتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اور آپ دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کریں تو غریبوں کی جو اکثریت ہے وہ صدقہ خیرات سے دور بھاگتی ہے، وہ سمجھتی ہے ہم تو خود غریب ہیں، ہم نے لینا ہے، ہم نے دینا تھوڑی ہے، تو اس وجہ سے وہ غریب ہی رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے ابن آدم تو مجھ پر خرچ کر،
خرچ کیا جائے۔ ہاں تو اب یہ تجارت ہے اللہ سے، یہ میں سارے جو میرے غریب جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا، رب سے تجارت کرنا سیکھو، اللہ کی راہ میں خرچہ 1 روپیہ ہو، آپ کوالٹی پر نہ جائیں، کوانٹٹی پر نہ جائیں، کوالٹی پر جائیں، معیار پر جائیں، تعداد پر نہ جائیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، 1 درہم 1 لاکھ درہم سے بڑھ گیا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ایک کے پاس لاکھوں تھے، اس نے 1 لاکھ درہم دیے، اور ایک کے پاس ایک ہی تھا، اس نے وہی راہ خدا میں دے دیا، تو وہ ایک جو ہے وہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ تو ہمیں
سر یہ بھی ہے نا کہ اپنا سخاوت کا تعلق دل سے ہے،
ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی
سخاوت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ اگر دل سخی ہے تو بندے کی سخاوت کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر دل کے اندر یہ سخاوت نہیں ہے،
لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے، تو وہاں تو پھر وہ مال بھی برباد ہو جانا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرنا ہے، غریبوں کی مدد کریں، راہ خدا میں خرچ کریں، مگر اللہ کے لیے کریں، دکھانے کے لیے نہیں کہ جناب مسجد میں اعلان ہونا چاہیے، ہمارے نام کی تختی لگنی چاہیے، اخبار میں تصویر آنی چاہیے، لوگوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے جناب یہ کام کیا ہے۔ اگر اس لیے یہ نیکیاں کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو یہ سارا صدقہ جو ہے وہ آپ کا بیکار ہو جائے. بہرحال ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں, سخاوت ہم نے سیکھنی ہے در عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور اللہ تعالیٰ ان کی سخاوت کا ایک ذرہ ہمیں عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنا نصیب فرمائے. بیر روما ہم انشاءاللہ آپ کو مدینہ منورہ کے اس مبارک کنویں کے پاس لیے چلیں گے کہ وہ کنواں کیا تھا, وہ واقعہ کیا تھا کہ وہاں جا کر کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. دو روایتیں ملتی ہیں, ایک روایت تو یہ کہ وہ کنواں یہودی کے پاس تھا, اور کچھ کتابوں میں یہ لکھا کہ یہ ایک بنی غفار کے ایک مسلمان شخص تھے ان کے پاس تھا. اور اس کنویں کا واقعہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب مکہ پاک سے مدینہ منورہ پہنچے تو پانی جو تھا وہ تھوڑا سا نمکین تھا, اب کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تھے صحابہ کرام, ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ جو کنویں کا جو مالک تھا وہ ایک مد کے بدلے میں ایک مشک, یا ایک مشک جس کو کہتے ہیں پانی کی, ایک گیلن سمجھ لیں پانی کا دیتا تھا, جس کے بدلے اس کو 2 کلو اناج دینا پڑتا تھا. یاد رہے پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا, پہلے پیسے نہیں ہوتے تھے, اناج دے کر کوئی چیز لینی پڑتی تھی, کوئی غلہ دے کر چیزیں لینی پڑتی, تو اب پانی لینے کے لیے تقریباً 2 کلو اناج دینا پڑتا. اب یہ ظاہر ہے بڑا مہنگا سودا تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے جو مالک تھے ان سے کہا کہ مجھے یہ جو چشمہ ہے یہ جنت کے چشمے کے عوض بیچ دو. آفر کیسی تھی ذرا غور کریں, یہ کون آفر کر سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو, جس کے پاس یہ مطلب کس کو کہے کہ اختیار ہو کہ بھائی جنت کا کنواں لے لو اور یہ کنواں دے دو. اب وہ شخص بہرحال اس کے ہوں گے آزار, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور میرا یہی روزگار ہے, میں پانی بیچ کر ہی جو ہے وہ اپنے گھر بار کو پالتا ہوں. اس نے وہ آفر قبول نہیں کی, مگر قربان جائیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ پتا چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو یہ آفر دی ہے. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اتجعل لی مثل الذی جعلته له عینا فی الجنۃ ان اشتریتها. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جس طرح آپ اس شخص کو جنتی چشمہ عطا فرما رہے تھے اگر میں یہ چشمہ خرید لوں تو کیا میرے لیے بھی یہ آفر ہے جو آپ نے اس کو آفر دی تھی, اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے یہ آفر ملنی ہے. اللہ اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں 35,000 درہم, ایک جو ہے وہ روایت کے مطابق 35,000 درہم دے کر آپ نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. ذرا غور کریں پھر کیا مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہوگا, میٹھا پانی مسلمان پیتے رہے بغیر کسی پیسوں کے پیتے رہے, کس قدر نیکیاں ملتی ہیں. یہ ہیں وہ نیکیوں بھرے کام جو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ہم نے کرنے ہیں. اور یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کی پریشانی دور کرنا, مسلمانوں کی تکلیف دور کرنا, بلکہ میں پچھلے دنوں ایک سلسلہ دیکھ رہا تھا مفتی قاسم صاحب کا, تو سوال ہوا کہ مسجد بنانا زیادہ افضل ہے یا پانی کا کنواں خودوانا زیادہ افضل ہے, یا کون سا نیک صدقہ کرنا جو ہے وہ کام افضل ہے. تو مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اس وقت وہاں کے لوگوں کو جس کام کی زیادہ ضرورت ہے وہ زیادہ افضل ہے. یعنی اب کہیں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی کا کام کر دیں, کہیں کھانے کی ضرورت ہے وہاں مسلمانوں کو کھانا پیش کریں, جہاں مسجدیں نہیں ہیں وہاں مسجد بنا دیں. تو یہ وہ کام تھا جو صحابہ کرام علی مردوان نے کر کے دکھایا. اے کاش میں اور آپ بھی مسلمانوں کے خیر خواہ بن جائیں, اور اس کی بے شمار فضیلت ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں.
جو واقعہ بیان کیا میرے روما والا, جی اس کے اندر دو باتیں ہیں.
جی
ایک بات تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے ذکر فرمایا کہ یہ جنتی کنویں کے بدلے میں مجھے بیچ دو,
جی جی
تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کا رہن سہن اس کی آمدن کا ذریعہ یہی ہے. تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑے مرتبے والا اگر کوئی بات کہے اور آپ نہ کر سکتے ہوں تو اس کو واضح کر دیں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ سیکھنے کی بات ہے, کیونکہ بعض لوگ مروتاً ہاں کر دیتے ہیں پھر وہ کر نہیں پاتے,
کرتے بھی نہیں ہیں.
لہٰذا جو حقیقت ہو اس کو بیان کر دینی چاہیے. دوسری بات پھر اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ کی سیرت میں بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مال کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت پر قربان کر دیا.
صحیح.
اب 35,000 درہموں کے اندر یہ بیر روما جو ہے خریدا گیا.
جی جی.
اس وقت کے جو ہے یہ بہت بڑی قیمت
بہت بڑی قیمت
بہت بڑی قیمت تھی, اور لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی
چاہت تھی تو آپ نے جو ہے وہ خرید کر اس کو مسلمانوں پر وقف کر دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مدینے کے اندر, ان کے گھر میں ایک برابر میں منافق رہا کرتا تھا, اس کے گھر کے درخت کی شاخ ان کے گھر پہ جو ہے وہ لٹکا کرتی تھی.
ٹھیک ہے,
تو انہوں نے شکایت کی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے جو ہے وہ درخت کی شاخ میرے گھر پہ لٹک رہی ہوتی ہے، پھل بھی گرتے ہیں، پھر مجھے اٹھا کر دے کر آنا پڑتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کچرا وغیرہ بھی آ جاتا ہے، کچھ کرم فرمائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، فرمایا کہ تم یہ درخت ان کو دے دو، اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک درخت دیا جائے گا۔ لیکن وہ منافق تھا، قبول نہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے اس ایک درخت کے بدلے میں، صرف ایک درخت تھا، اس کے بدلے میں اس کو پورا اپنا باغ دے دیا۔ ایک باغ پورا دے دیا اور فرمایا کہ یہ ایک درخت دے دو، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے کہ یہ ان صحابی کے نام ہو جائے، یہ درخت دے دو، اس کے بدلے میں پورا تمہیں باغ دیا جائے گا۔ اور واقعتا ایسا ہی ہوا کہ اس نے پورا باغ لے لیا، پھر وہ درخت جو ہے وہ چھوڑا۔
اچھا، اب یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات سمجھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جنت کی بشارت سن لی تھی، اب اس کے بعد بھی اتنا نیکیوں میں جذبہ، اتنا آگے بڑھ کے نیک کام کرنا، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یعنی گویا جنت کی طلب نہیں تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہیے تھی۔ میرے آقا کی جس طرف توجہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے نا، اگر اس کو سمجھنا ہے تو وہ شاعر کا جو شعر ہے نا، ہم اور آپ تو کہتے ہی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرفیکٹ اس پر پورا اترتے ہیں۔ ہم طرز میں سنتے ہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ میں آپ کو جو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، اور انکریجمنٹ ملے گی، اور حوصلہ افزائی ہوگی ان لوگوں کی جو ماشاءاللہ مسلمانوں کی مدد کے کام کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مومن کی دنیاوی پریشانی میں سے ایک پریشانی دور کی، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ پھر فرمایا، جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، غور کیجیے کہ آج ہم کیا پردہ پوشی کرتے ہیں، ہم پریشانیاں دور کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جاری رکھیے، ورنہ ذرا وہ میرا بھائی غور کرے کہ جو مسلمانوں کے لیے پریشانی دور نہیں کرتا بلکہ مسلمانوں کے لیے پریشانیاں کریٹ کرتا ہے، پریشانیاں پیدا کرتا ہے، کتنا بدنصیب ہے وہ شخص۔ پردہ پوشی نہیں کرتا بلکہ عیب اچھالنے کی تیاری کرتا ہے، جیسے ہی کسی کا عیب پتا چل گیا، میسج شروع، فون شروع، او جناب پتا چلا اس کے گھر میں یہ معاملہ ہو گیا، ہاں اس کے بیٹے نے یہ کر دیا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے بندوں، اگر کسی کا عیب پتا بھی چل گیا تو چھپاؤ، پردہ پوشی کرو۔ اگر آپ کے اور میرے عیب لوگوں کو پتا چل گئے، ہم کہاں جائیں گے؟ جو انسان دنیا میں لوگوں کے عیب اچھالتا ہے، اس کے بھی عیب کھول دیے جاتے ہیں۔ جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، وہ ستار عز و جل ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ تو خدا را اپنی یہ عادت بنائیں، عیبوں کو اچھالنے والے نہ بنے، مدد کرنے والے بنے، مسلمانوں کی تکلیفیں دور کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی تکلیفیں اور پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ میچے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا موضوع جاری ہے ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، جامع القرآن بھی آپ کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو قرآن پاک کے جمع کرنے کا یوں سمجھیے کہ اعزاز ملا، آپ کا یہ لقب بھی ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ کام شروع پہلے ہو چکا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کیا گیا۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے، آئیے سنتے ہیں۔ جی حضور،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب قرآن صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ ہی سے قرآن پاک کو تحریری شکل میں لایا جا چکا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسے ہی ضرورت کے تحت کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے کہ اسے تحریر فرما لیں، تو وہ ہڈیوں پر، پتھر کی تختیوں پر اور مختلف چیزوں پر اس کو نقش فرما لیا کرتے تھے۔ اب قرآن پاک کی جو آیات ہوتی تھی وہ ضرورت کے مطابق اترتی تھی، لیکن لوح محفوظ میں جو ترتیب تھی اس ترتیب کے مطابق نہیں اترتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آیات کے نزول کے بعد صحابہ کرام کو تنبیہ فرما دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد تحریر کرو۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو جنگ یمامہ میں مسلمہ قذاب سے جب جنگ ہوئی تھی تو کثیر صحابہ کرام جو حفاظ تھے، جن کے سینے میں قرآن پاک تھا، وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ ہوا کہ اگر اسی طرح حفاظ کثرت سے شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ آنے والی امت قرآن کے فیض سے محروم رہ جائے اور قرآن کا بہت بڑا حصہ یہ مسلمانوں سے رہ جائے۔ پھر آپ کے مشورے پر، مشاورت کے بعد،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو قراء صحابہ کرام تھے ان کو جمع فرمایا اور ان کی ایک مجلس ترتیب دی، اور بڑی جافشانی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ ان صحابہ کرام نے مختلف مقامات پر، مختلف چیزوں پر جو قرآن پاک کی آیات تھیں ان کو جمع کیا. اس کی صورت یہ تھی کہ مختلف پتوں سے اور جلد سے اور پتھروں وغیرہ پر جو قرآن آیات تھیں ان کو جمع کیا اور صورت وائز اس کے صحیفے بنائے، ہر صورت کا ایک صحیفہ بنا دیا گیا. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال فرمانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ خلیفہ ثانی تھے ان کے پاس آیا. پھر ان کی شہادت کے بعد جو ان کی شہزادی تھی اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس وہ مصائف تھے، یعنی صورت وائز وہ بہت سارے مصائف تھے. جب حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس وقت ایک مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ قرآن پاک جو تھا یہ لغت قریش پر، قریش کے لہجے پر نازل ہوا تھا، لیکن جب قرآن پاک کا نزول ہوا تھا اس وقت عرب میں قریش کے علاوہ دیگر قبائل بھی تھے اور ہر ایک کی اپنی مادری زبان تھی اور عربی لب و لہجہ تھا، الفاظ کے تلفظات میں بھی اختلاف تھا. تو آسانی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قبیلے کو یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے لہجے کے مطابق قرآن کی تلاوت کرے. صحیح. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا کہ ہر قبیلے والا یہ سمجھنے لگ گیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لہجے ہماری لغت پر نازل ہوا ہے، اور اس طرح وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے اور ایک دوسرے کی تقلید کرنے لگے، یعنی ایک دوسرے کو غلط قرار دینے لگے، یہاں تک کہ لڑائی تک معاملہ آن پہنچا. جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ معاملہ پہنچا کہ ایسا ایسا مسلمانوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں میں افتراق کی کیفیت ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی یہ حال ہے تو آگے کیا امید کی جائے گی. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے مشورے پر قرآن پاک کو لغت قریش، کیونکہ قرآن پاک قریش ہی کے لہجے پر نازل ہوا تھا اور آسانی کے لیے مختلف لغات میں اس کی قراءت کرنے کی اجازت تھی، تو آپ نے اس فتنے کا سدے باب کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو افتراق سے، انتشار سے بچانے کے لیے آپ نے قرآن پاک کو لغت قریش پر جمع فرمایا، اور جو مختلف صورتیں مختلف صحیفوں میں تھیں اس کو ایک کتابی شکل دی. تو آج ہمارے ہاتھ میں جو اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ایک کتابی صورت میں ہے، اس کو ایک کتاب میں جمع فرمانے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک کام یہ تھا کہ ان صورتوں کو، مختلف صحیفوں کو ایک مصحف کی صورت دی. دوسرا یہ کہ اسے لغت قریش پر جمع کیا. تیسرا یہ کہ جو بلاد اسلامیہ تھے، جو اسلامی ممالک تھے، وہاں تک اس نسخے کو پہنچایا. اسی لیے آپ کی طرف جامع قرآن کی نسبت کی جاتی ہے، ورنہ جامع القرآن کا کام صدیق اکبر نے بھی کیا. اور اسی پورے واقعے اور معاملے کی جو تفصیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کام کیا، خدمات انجام دی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہتے ہیں، اس سے متعلق اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ میں 26ویں جلد میں پورا رسالہ ہے، جمع القرآنی و بما عزوہ لعثمان، یعنی قرآن کو کس طرح جمع کیا گیا، اعلیٰ حضرت نے پوری کیفیات بیان فرمائی. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جمع قرآن کی نسبت کیوں کی جاتی ہے اس کو بیان کیا.
اعلیٰ حضرت نے کوئی موضوع تشنا نہیں چھوڑا اور جس طرف قلم اٹھایا باقاعدہ اس کو تفصیل اور جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل اور مناقب اور عشق رسول آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال قربان کرنا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت والی چیزوں پر محبت کا اظہار کرنا ہو، اپنی جان قربان کرنے کا موقع ہے. آپ کا جو وصال ہوا، جو آپ کی شہادت ہوئی، وہ واقعہ بھی ہم نے سننا ہے، بلکہ ایک بڑا شاندار واقعہ آپ کی زندگی کا کہ آپ کو یوں سمجھیے کہ ون اینڈ اونلی ایک موقع ملا تھا مکہ پاک میں جا کر طواف کرنے کا، جب مسلمانوں کو روک لیا گیا مگر پھر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کے بغیر طواف کرنا قبول نہ کیا. یہ کون سا واقعہ تھا، یہ کیا معاملہ تھا، کچھ دیر بعد سنیں گے. عارف بھائی کے پاس چلتے ہیں، کوئی کلام اچھا سا سنتے ہیں.
حاجیوں شہنشاہ ch
عیشت شام غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو اب مدینہ
رکن شامی سے ملی وحشت شام غربت یعنی جو شام غربت کو رکن شامی سے ملانا کیا خوبصورت بات ہے اعلی حضرت کی حالانکہ وہ ملک شام کی طرف اشارہ کرتا ہے رکن شامی مگر ایک جو محاورہ ہے کہ جو شام غربت ہے جب بندہ سفر میں ہوتا ہے تو اس کی جو شام ہوتی ہے وہ سفر کی شام ہوتی ہے وطن سے دوری کی شام ہوتی ہے تو فرمایا رکن شامی پر پہنچ گئے کعبے کا دیدار کر لیا تو شام غربت تو مٹ گئی ہے مگر اب شام کے بعد صبح آنی ہے اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو کیا
اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا
بڑی خوبصورت بات فرمائی جو میزاب رحمت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے تو جو میزاب رحمت ہے سونے کا پرنالہ ہے وہ اگر غور کیا جائے تو وہ گویا مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ وہی رخ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کا ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت طواف کرتے ہوئے یا کعبے کے سامنے پرنالے کو دیکھ رہے ہوں گے اور پھر مدینہ کی طرف رخ کو دیکھا ہوگا پھر کیا خوب شعر لکھتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کیا بات
غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ
کی بات ہوئی ہے آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو مدینہ منورہ کی فضاؤں میں اس مبارک کنویں کے پاس اس مبارک کنویں کا پانی بھی دیکھ پائیں گے کہ جس کو خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور نبی پاک سے گویا جنت خرید لی سخاوت کا عظیم واقعہ جس مقام پر پیش آیا آئیے اسی مقام کی طرف چلتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم بیر عثمان جسے بیر روما بھی کہا جاتا ہے مدینہ طیبہ کے ایک مبارک کنویں کے پاس موجود ہیں. کئی بار آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار یہ اعلان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کون ہے جو مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے, میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ سعادت میں حاصل کروں گا. دراصل یہ کنواں کسی یہودی کی ملک تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے گفتگو کی اور یہ کنواں اس کو بیچنے پر آمادہ کیا. وہ یہودی راضی نہ ہوا. آخرکار یہ بات طے ہوئی کہ آدھا کنواں آپ کو دیتا ہوں, ایک دن آپ استعمال کیجئے گا, ایک دن میں استعمال کروں گا. 12,000 درہم اور مختلف روایات ہیں 15,000 درہم میں یہ سودا طے ہو گیا. اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک دن یہ کنواں وقف ہوتا, مسلمان تو کیا, سارے ہی لوگ مفت پانی حاصل کرنے کے لیے اسی دن آتے جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں یہ کنواں ہوتا, اور جس دن اس کافر کا یعنی اس یہودی کا دن ہوتا اس دن کوئی پانی لینے نہ آتا. آخر کار وہ یہودی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا. ایک روایت کے مطابق 8,000 درہم میں اس نے وہ بقیہ کنواں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سیدنا عثمان غنی نے جنت کی بشارت حاصل کی. یہ مبارک کنواں مدینہ طیبہ میں میر عثمان کے نام سے مشہور ہے. اسی کنویں کے قریب ہم کھڑے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین کو اس کنویں کا دیدار بھی کرائیں گے, اس کا مبارک پانی بھی دکھائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں آ کر ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت کی دعائیں تو مانگتے ہیں, کاروبار میں برکت کی دعائیں تو مانگتے ہیں, ہمیں اپنے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ سخاوت کی دعا بھی مانگنی چاہیے, راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی مانگنا چاہیے. یہ وہی مقام ہے جہاں سخاوت کا ایک ایسا عظیم مظہر اور سخاوت کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت اسی کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کرنے پر عطا فرمائی. ہم اسی مقام پر کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں, مولا کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے, اور ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے, سخاوت بھی عطا فرمائے, بخل اور کنجوسی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور جب بھی دین اسلام کو ہماری جان, ہمارے مال, ہمارے وقت کی ضرورت ہو, مولا کریم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین. میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وہ مبارک کنواں ہے کہ جہاں پر آپ اس کا پانی بھی آپ نے دیکھا, اور الحمدللہ وہاں جانے کی سعادت ملی تھی, تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ کیا تھا. تو بہرحال کتنی عظیم جگہ ہے کہ جہاں وہ جگہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ.
اب ہم اگر جانا چاہیں یہاں اس مقام پر تو ہے کوئی؟
ہاں, اب واقعی مشکل ہو گیا کیونکہ یہ جگہ بند کر دی گئی ہے. یہ پورا باغ تھا اور اس کے اندر یہ کنواں تھا, مگر بدقسمتی سے اب زائرین اس کی زیارت نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی ترکیب ہو, اگر باغ کے مالک سے کوئی ترکیب بن جائے, ورنہ پہلے بڑا آسان تھا. آپ سنا ہے کہ لوگ بہت گاڑیاں بھر بھر کے جانے لگے, تو اب وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال ان فضاؤں کو چوما جا سکتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو البتہ گھر بیٹھے جو ہے وہ زیارت بغیر مدنی فیس کے نصیب ہو گئی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اب مدنی فیس جو ہے مدنی قافلوں کی صورت میں اجتماعات میں شرکت, کیونکہ ابھی تو ایک اور خوبصورت جگہ بھی آپ کو دکھانی ہے. پہلے اس کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں اور پھر وہ جگہ بھی آپ کو لیے چلتے ہیں. کال پہلے لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم کچھ واقعے کی طرف چلیں گے. جی کال دیجیے گا.
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذنورین کیوں کہا جاتا ہے, اور یہ لقب کس نے دیا انہیں؟
پہلے تو ایک بات ہم سارے سیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی کسی صحابی کا ذکر ہوگا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا, اور صحابیہ کا ذکر ہوگا تو رضی اللہ تعالی عنہا کہا جائے گا. کسی ولی اللہ کا ذکر ہوگا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جائے گا, کسی ولیہ کا ذکر ہوگا تو رحمت اللہ تعالی علیہا. تو انشاءاللہ یہ بھی مدنی چینل میں تلفظ بھی تو سیکھتے ہیں سلسلے میں, یہ بھی سیکھ لیا ہم نے. اچھا, اب ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ, شعر بھی سنیں گے اعلی حضرت کا. آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. تو اس لیے آپ کو دو نور والا, ذوالنورین کا مطلب ہے دو نور والا. اور حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان کتنا اچھا شخص ہے, میرا داماد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو اس میں اکٹھا کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو ذو النورین آپ کو ساری دنیا میں کہا جاتا ہے اور الحمدللہ نبی پاک کی بیٹیاں عطا ہو جائیں, جسے صاحبزادیاں عطا ہو جائیں, وہ نور والے ہو جائیں تو میرے آقا کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. سن
علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلفاء راشدین ہیں ان کے حالات زندگی جمع فرمائے اور ایک کتاب تحریر فرمائی تاریخ الخلفاء, جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا, وہاں آپ نے اس پر بحث کی کہ آپ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے, وجہ تسمیہ آپ کا کیا ہے. تو اس پر آپ بہت ساری روایات لے کے آئے, ان روایات سے آپ نے ثابت کیا کہ آپ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے. وہاں مولا علی کی بھی روایت ہے, ابن عساکر کی روایت ہے کہ کسی نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے حوالے سے, تو مولا علی نے فرمایا عثمان وہ شخص ہے جسے ملائے اعلیٰ میں بھی ذو النورین کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, یعنی گویا آسمانوں پر بھی آپ ذو النورین مشہور ہیں. سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت جو ہے وہ بات فرماتے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور. اب دوسرا واقعہ, وہ عظیم واقعہ جو اسلامی تاریخ کا ایک اور بڑا ہی, جس کو ہم عجیب و غریب بھی کہیں اور ہسٹوریکل ایونٹ بھی کہیں. معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, یاد رہے کہ مکہ پاک آپ کی جائے ولادت ہے, 53 سال مکے میں رہے ہیں اور بڑے ہی جس کو آپ کہیں کہ تکلیف کے عالم میں, غم کے عالم میں مکہ پاک چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے, مگر اب تقریباً 6 سال کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا اپنے شہر میں آنا چاہ رہے تھے. صحابہ اکرام علی رضوان کے ساتھ عمرے کے ارادے کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے مدینہ شریف سے. جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ پہنچے تو قریش پر خوف و ہراس طاری ہوا کہ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کر حملہ کرنے تو نہیں آئے. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ اپروکس تقریباً میرا خیال ہے 100 کلومیٹر کے قریب ہوگا یا بلکہ اس سے بھی کم ہوگا مکہ پاک سے, پیارے آقا وہاں رک گئے اور حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے مکہ پاک کو اہل قریش کو بتائیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں, اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دینا, اور وہ مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں ہیں ان کو فتح کی خوشخبری سنانا. حضرت عثمان مکہ پاک کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان سے حضرت ابان بن سعد اموی ملے جو ابھی ایمان نہ لائے تھے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ و ضمانت دی اور اپنے گھوڑے پر سوار کر کے ان کو مکہ پاک لائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچایا. ادھر حدیبیہ میں صحابہ اکرام علی رضوان اس طرح گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ تو مکہ پاک پہنچ گئے ہیں تو ان کو طواف نصیب ہو گیا ہوگا. یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, سنیں دیکھیں. ایک تو ہوتا نا یہی آرزو ہو جو سرخ رو, ملے دو جہان کی آبرو, میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے, آقا قبول فرما لے غلامی میں. اصل غلامی تو وہ ہے نا, ہم تو دعویٰ کرتے ہیں میرے آقا کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسا اعتماد تھا, میرے آقا فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بغیر طواف نہ کریں گے. نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا. اچھا اس دوران یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے, اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی. یہ ایک درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت مکہ پاک میں تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ان کو بیعت کے شرف میں داخل کیا. اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار پایا. کیا شرف ملا کہ پیارے آقا نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی. بیعت رضوان کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو مسلمانوں نے ان سے کہا کہ آپ خوش نصیب ہیں, آپ نے تو طواف بیت اللہ کر لیا ہوگا, کیونکہ یاد رہے کہ مسلمان احرام پہن کر آئے تھے مگر طواف نہ کرنے دیا گیا, عمرہ نہ کرنے دیا گیا. سارے قافلے والوں نے احرام اتارا اور گویا اپنے جو ذبیحہ ساتھ لائے تھے, جانور لائے تھے, وہ ذبح کیے گئے, کسی کو بھی عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. اب صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ نے تو طواف کر لیا ہوگا. آپ نے جواب دیا, تم نے میرے بارے میں درست اندازہ نہ لگایا, اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر میں مکہ میں 1 سال تک پڑا رہتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ میں ہوتے, تب بھی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر طواف نہ کرتا. قریش نے مجھ سے طواف کرنے کو کہا تھا کہ آپ طواف کر لیجئے, مگر میں نے انکار کر دیا. اللہ اللہ, عاشق ہو تو ایسا ہو. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, پتا چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا محور ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور اگر غور کیا جائے عمران بھائی, اگر وہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا شعر ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت مولا علی نے تو ثابت کیا, لیکن اگر اس واقعے کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے کہ یہاں طواف تھا, اللہ کا گھر تھا, مگر نبی پاک ساتھ نہیں ہیں, انہیں روکا ہوا ہے, تو میں غلام ہو کر اپنے آقا سے پہلے طواف کیسے کر سکتا ہوں؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. صحابہ اکرام نے کتنی جگہ یہ پروف کیا ہے, سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں ان کی ذات طیبہ سے سیکھنا نصیب فرمائے. آئیے چلتے ہیں صلح حدیبیہ کے اس مقام کی طرف, اور یہ ہماری زندگی کا بھی پہلا موقع تھا جب ہمارے مدنی قافلے کے ساتھ ہم حدیبیہ گئے تھے, اور بیت رضوان والی جگہ پر الحمدللہ جانا نصیب ہوا. وہاں جو ماجرا پیش آیا, اس مبارک مقام پر کھڑے ہو کر کچھ مدنی پھول ہم نے ریکارڈ کیے تھے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
مقام حدیبیہ.
پاکیزہ خاروں کو سلام, اے بیابانِ رب تیری بہاروں کو سلام, اے بیابانِ رب تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام.
حدیبیہ حدود حرم سے باہر مکہ اور جدہ کے قدیم شاہراہ پر واقع ہے. اس حدیبیہ کے مقام کو جو خصوصیات حاصل ہوئی, ان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کا چند روزہ قیام, بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ تو معروف ہیں. ان کے علاوہ اس جگہ پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معجزات ظہور پذیر ہوئے کہ جنہوں نے اس مقام کی تاریخی اہمیت کو دوبالا کر دیا.
محترم اور پیارے اسلام بھائیو, اس وقت ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پر بیعت رضوان واقع ہوئی. اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی اس بات پر کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہوا, اہل مکہ نے اگر انہیں شہید کر دیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے, اور اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اس بیعت کا تذکرہ کیا گیا. حدیبیہ کا یہ مقام ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں بیعت واقع ہوئی, اور ترکی کی حکومت نے یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی تھی جس کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں. آج کل یہ مسجد جو ہے وہ آباد نہیں ہے, لیکن اس کے برابر میں ایک نئی مسجد بنا دی گئی ہے. بہت مبارک مقام ہے, اللہ تعالیٰ اس مقام کی برکتوں سے ہمیں مالا مال.
حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں ہماری تعداد 1400 تھی اور وہاں صرف ایک کنواں تھا. کثرت استعمال سے اس کا پانی خشک ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنویں کے کنارے تشریف فرما ہوئے اور کنویں میں اپنی کلی کا مبارک پانی ڈالا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کنویں میں اس قدر پانی نکل آیا کہ ہم سب نے سراب ہو کر پیا اور ہمارے جانوروں نے بھی سرابی حاصل کی.
ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں.
اسی مقام حدیبیہ پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور عظیم معجزہ رونما ہوا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پیاس کی شدت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں ایک ڈول میں ڈالی اور جب باہر نکالی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے اور ہم سب نے اس پانی سے وضو کیا اور پیاس بجھائی.
اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے, رو رو کے مصطفیٰ نے.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں
انشاءاللہ عزوجل.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو اس طرح کے مبارک نظارے بھی آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے. میرے بیچ میں پیارے اسلام بھائیو, بات چل رہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا سے تو پیار ہے, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے اس غلام سے کس قدر محبت فرمایا کرتے ہیں.
روایتیں پڑھتے ہیں تو دل جھوم جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر رشک آتا ہے.
سبحان اللہ.
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فتاوی الزاویہ میں ایک مقام پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا اینا عثمان ابن عفان, عثمان بن عفان کہاں ہے؟ فوسب, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےتابانہ اٹھے اور عرض کیا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ادنو منی, میرے قریب آؤ. فدنا منہ, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب حاضر ہوئے. روایت میں آتا ہے فدمہو الی صدری, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عاشق صادق کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کیا فرمایا, وقبل بین عینیہ, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا.
سبحان اللہ. سبحان.
اسی طرح ایک اور روایت ہے, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عانک عثمان ابن عفان, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معانقہ فرمایا. اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں یہ تحریر فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جب ملاقات ہوتی تھی, جب ملتے تھے تو مصافحہ کرتے تھے یعنی ہاتھ ملاتے تھے, اور جب جدا ہوتے تھے اختتام ہوتا تھا مجلس کا تو معانقہ کرتے تھے یعنی گلے ملتے تھے. گلے ملنا سنت بھی ہے, صحابہ کا طریقہ بھی ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی سے معانقہ فرمایا, گلے لگایا, وقال, اور ارشاد فرمایا, قد آنکت اخی عثمان, میں نے اپنے بھائی عثمان سے معانقہ کیا ہے. فمن کان لہ اخن فلیعانقہ, تو جس کا کوئی بھائی ہو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے معانقہ کرے.
دیگر زبانوں کے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے بلوچی میں کچھ بلوچی زبان میں کر سنائیں گے ہمیں.
جی,
براوی میں, بلوچستان میں بولی جاتی ہے یہ زبان. تو براوی زبان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا وصف ہے, آئیے وہ سنتے ہیں انشاءاللہ. جی,
نو منگ رے سلسلہ عالم تیرا پروانہ اور رہنو نا ماشاء اللہ ہمارا جوان موضوع سے حضرت ذنورین عشق رسول. تو روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارے ارا وقت کی گور نا نزدیک بسر, تو داخت زیادہ اوغار, داخت زیادہ اوغار کی نما ریش مبارک کہہ رہے, نما اوگنگنا اور کھڑینگ نے وجہ گن کہہ رہے اصول تر مسکر. تو نمے ان کسس کہہ رہے سوال کرے کہ حضرت عثمان غنی دا انت معاملہ ہے کہ نو مرا وقت کہ جنت و دوزخ نہ ذکر کیرے او وقت دا خزگیری ہے مفق نمازی ہے لیکن ارا وقت کہ نم گور سے نہ نزدیک کارے گور قبرستان کارے تو اوڑے کہہ رہے نم داخل زیادہ گریا کہہ رہے کہ نما حالت کہہ رہے اصول تبدیل مرے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب تے سر کی ای حضور نبی کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم دا بنین اٹھ کہ ارا بندہ قبر کہہ رہے وہ آخرت نہ منزل ہے تیٹی کہہ رہے اولی کو منزل ہے ارا بندہ تیرا گورا نہ امتحان کی کامیاب بس تو وہ نہ پیش بروکار معاملہ آسان ہے اور ارا سٹ کے گورا نہ امتحان پاسیں گا تو پیش بروکار معاملہ کہہ رہے مشکل
میرے بیچر پیارے اسلام بھائیو بڑا زبردست میسج ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں صحابی رسول ہیں اشرہ مبشرہ میں سے ہیں مگر اس کے باوجود جب قبرستان جانا ہوتا کسی کی قبر کے پاس سے گزر ہوتا تو وہاں زارو قطار روتے بعض اوقات آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ محشر کے ذکر پر جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کی بات پر قبر کی یاد میں روتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے اس کا مفہوم ہے کہ قبر کی پہلی منزل ہے جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا جو اس میں ہی پھنس گیا جو اس میں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہوگا ہمیں بھی سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنی قبر و آخرت کی فکر کرتے ہیں ہم اپنی قبر کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو بخشے بخشائے ہیں جو اللہ عزوجل کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک ساتھی ہیں مگر پھر بھی خوف خدا ہے مگر ہم ہیں کہ نہ یاد آخرت تڑپاتی ہے نہ آنکھ خوف خدا سے آنسو بہاتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ مدنی پھول بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے خوف سے بہرہ مند فرمائے ہمارے ساتھ پشتو مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں آئیے پشتو زبان میں کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں جی
رما خوگو اسلامی رنو مدنی چینل کتن کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبرہ مونگا اور ذوالنورین تاثل اولے وائی اردو کی مونگا دا خبر اب اور دا ذوالنورین مطلب دے دو نور والا تاسو په نکاح کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دوه لونه مخکې یو راغلی وه چې د هغه وفات شو بیا بله نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کومه لور تاسو په نکاح کې راغلی وه ځکه تاسو له دوه نور والا وای چې تاسو دوه نور والا یې چار لونه چې تاسو په نکاح کې راغلی ده هغه به سوره لوی نور والا ان شاء الله عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونږه صحابت باره کې ډېرې خبرې واورې دي تاسو خوف خدا باره کې مونږه خبرې واورې دي او دیر لوی او بس تاسو له الله تعالی درکړې و چې صبر کولو عثمان غنی رضی الله تعالی نو دیر لوی صابر مو څنګه و حضرت سیدنا کیس بن ابو حازم رحمت الله تعالی له دا خبره کړې ده چې مالا سیدنا ابو سهلا رحمت الله تعالی له بیان کړې دي چې په کومه رضوان دي امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید کېدو او تاسو په کور باندې ټول خلکو تاسو کور نه خلق را چاپی را شول تاسو رضی الله تعالی دا خبره وکا چې بے شک مالا نبی پاک صلی الله تعالی وسلم مانا نبی پاک علیہ الصلات والسلام یو وعده اغشته وا یو لوز رانه اغشته او زبنن په هغه لوز باندې په هغه باندې واده باندې بز صبر کوم هغه څنګه خبره وا حضرت سیدنا قیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وی چھ خلقو لا پا آغا رضوان دے ردی حقیقت پتا ہو لگے دا یعنی چھ پا کم رضوان دے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا ارشاد ویلو اور دا سنن ابن ماجہ کتاب السنہ باب فضل عثمان کہ دا خبر راغر دا چھ نبی پاک علیہ الصلات والسلام یو ذر دا خبر او کا جزا یو خپل صحابی سارا دا راس خبری کول غوالما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے چې زه خپل صحابی سره دا راز خبرې کول غواړم انو خلکو ورته عرض کو صحابه کرام ورته عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آواز کو تاسو ورته ہوئے چې نه بیا خلکو ورته عرض کو چې مونگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آواز کو تاسو وې نه بیا ورته خلکو عرض کو چې یا رسول اللہ مونگا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لا آواز کو نبی پاک علیہ الصلات والسلام ہوئے چننا بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاسو بیا آواز کو اور نبی پاک علیہ الصلات والسلام غیلا پغوک کے سرور خبر ورتاو کے اور تاسو خبر واور دے استاسو دا دا مخ چکم رنگو دا رو رو بدلے دو بیا پتا اولا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تا سنا دا وعدہ غشتے وا دا لوز دا ناغشتے ہو چپا کو مرس تاسو راگیر شوئی او خلق تاسو شہید کئی نو تاسو ب صبر کرو.
سبحان اللہ, گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حیات طیبہ ہی میں بتا دیا تھا کہ آپ کے ساتھ کس مظالم کے ساتھ آپ کو شہید کیا جائے گا.
کہ جیسا کربلائے معلہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قربانی پر لاکھوں سلام.
جی
کوئی شک نہیں دین کی خاطر جو قربانی دی, لیکن جس طرح ظلمن ان کو بھی شہید کیا
جی
گیا
یہ بھی
اور جس طرح پیاسے رہے جی جس طرح نے صبر کیا اور باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپ صبر کریں گے. اور
اچھا یہ بھی عظیم ہستیوں کے عظیم واقعات ہیں کہ جب انشاءاللہ محرم کا مہینہ آئے گا تو اس شہادت پر بھی بات کریں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بچپن سے ہی مشہور تھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہلے بتا دیا گیا, لیکن ان صحابہ نے دعا نہیں کی یا اللہ یہ مصیبت کو ٹال دے, میں ہماری شہادت نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی عرض نہیں کیا کہ آپ دعا کر دیں, مگر یہ تیار تھے قربانیوں کے لیے.
مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصار محاصرہ کر لیا گیا تو حضرت مغیرہ نے ان سے کہا کہ تین باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ ان میں سے تینوں میں سے کوئی ایک قبول کر لیں اس سے بچ جائیں گے. پہلی بات تو آپ نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ 2000 ہیں, 2000 تک کی ان کی تعداد تھی, اور جو آپ کے حامی ہیں وہ کئی ہزار ہیں, لہذا آپ اپنے حامیوں کو جو ہے یہ حکم دیں کہ ان کو پیچھے کر دیں تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے.
صحیح ہے.
آپ نے فرمایا کہ یہ خون خرابہ ہوگا اس سے, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بہے. دوسری بات, حضرت مغیرہ نے آپ سے یہ کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ آپ مکہ مکرمہ میں چلے جائیں, پچھلے رستے سے نکل جائیں, مکے کے اندر چلے جائیں, کعبے کے اندر چلے جائیں گے تو امید ہے کہ یہ کعبے کے اندر خون خرابہ نہیں کریں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے یہ توقع بھی نہیں کرتا کہ یہ جو ہے وہ اس حالت کے اندر ہیں کہ اس مقام کا بھی ادب و احترام کریں یا نہ کریں, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تیسری بات, آپ نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ پھر آپ جو ہے اپنا مصر کے اندر جو ہے آپ کے جو گورنر ہیں ان کو آپ جو ہے وہ کہلا بھیجیں, وہ اپنی فوج لے کر آ جائے تاکہ جو ہے اس سے نجات مل جائے, لیکن اس کو بھی آپ نے قبول نہیں کیا. تو بات یہی ہے, پھر آپ نے کہا کہ آپ پھر خلافت چھوڑ دیں. تو اس پر حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں ایک قمیص پہنائی جائے گی جو تم سے اتارنے کی کوشش کی جائے گی, تم اس کو اتارنا نہیں. اور علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قمیص سے مراد جو ہے خلافت تھی. تو لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ جانتے تھے کہ شہادت میرے سامنے ہے, لیکن آپ نے پھر بھی اس کو قبول نہ کیا. پھر وہ اپنا احد پہاڑ والا تو مبارک ویسے ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے احد پہاڑ پر جاتے ہیں, وہ جنبش کرنے لگتا ہے, محبت میں جھومنے لگتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اپنا جو ہے وہ ایڑی مارتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اثبت یا احد, اے احد رک جاؤ کہ تیرے اوپر جو ہے ایک نبی اور دو شہید موجود ہیں اور ایک صدیق ہے. تو نبی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, دو شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو شہادت پہلے سے جو ہے ان کی مشہور تھی, لیکن پھر بھی آپ نے صبر کیا اور جو ہے یہ شہادت کو آپ نے قبول فرمایا.
میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت سارے فضائل, بہت سارے مناقب ہم نے سنے, اور واقعی آپ کی سیرت ایسی ہے کہ ایک دو سلسلوں میں اس کو کمپائل نہیں کیا جا سکتا, بیان نہیں کیا جا سکتا, مگر ہم نے برکتیں لینے کے لیے عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول الحمدللہ اس موضوع پر مدنی پھول حاصل کیا. اور آئیے اب ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. آج کے سلسلے میں ایک نظر اپنے آپ میں ہم روزانہ ہی ایک عادت اپنی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ مخارج اپنے درست کرتے ہیں, مگر آج ہم آپ کو اس کے اندر ایک دل ہلا دینے والی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں. وہ پہلے آپ دیکھیں گے اور اس پر انشاءاللہ ہم ایک ایسی غلطی جو ہم کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. جی ایک یہ آپ ویڈیو دیکھیں مندی چل کے ناظرین, یہ گاڑی والا جو ہے یہ دروازہ کھولے گا اور یہ موٹر سائیکل والے گرے اور پیچھے سے موٹر سائیکل کے اوپر سے گاڑی چلی گئی. ذرا دوبارہ یہ ویڈیو دکھائیے گا, ذرا غور سے دیکھیے گا مدنی چل کے ناظرین, کہ ایک چھوٹی سی غلطی کسی کی جان لینے کا سبب بن سکتی ہے. دروازہ کھولنے میں بے احتیاطی کس طرح کسی کی جان لے سکتی ہے, آپ ذرا دوبارہ غور سے دیکھیے. یہ اسکوٹر والا گرا اور پیچھے والی گاڑی نے اس کو کچل کر رکھ دیا. اللہ اللہ اللہ، بعض اوقات چھوٹی سی غلطی بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. گاڑی چلانے والے اپنی گاڑی کا دروازہ، اب یہ تو گاڑی کھول کر دوسرے کو نقصان پہنچا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کھول کر بندہ اترتا ہے اور پیچھے سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو بہت توجہ کے ساتھ. اچھا، یہاں ڈرائیور حضرات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی کو ڈراپ کرنا ہے، کسی کو اتارنا ہے، تو روڈ پہ سائڈ پہ گاڑی روک دی اور لوگوں کو کہا اتر جائیے، اترتے وقت ان کو بتائیں تو صحیح کہ پیچھے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں. کچھ لوگ بڑے جس کو آپ کہیں کہ بھولے بھالے سے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ گاڑیاں بھی آ سکتی ہیں، وہ فوراً دروازہ کھول دیتے ہیں اور دروازہ یا تو کوئی لے کے چلا جائے گا آپ کا. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک صاحب جو تھے وہ گاڑی چلاتے ہوئے انہوں نے ہاتھ باہر نکالا اور گاڑی آئی اور ان کا ہاتھ ہی لے کے چلی گئی، اور پھر اس بندے کو اللہ نے تیری ہمت بھی دی کہ وہ اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر ہاسپٹل تک بھاگا بھاگا پہنچا، اور بہرحال وہ جڑ گیا ایک آپریشن کے ذریعے. لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں جو بعض اوقات ہم سے ہو جاتی ہیں، تو ڈرائیور بالخصوص جو گاڑی چلا رہا ہے اس کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو بھی، اور خاص طور پہ بچوں کو، مدنی منع ہیں، مدنی منیاں ساتھ ہیں، انہیں تو اور زیادہ گائیڈ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کہیں گاڑی روک رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو پیسنجر ہیں وہ اتر رہے ہیں، تو ظاہر ہے گاڑی کی دو سائڈیں ہوتی ہیں نا، ایک طرف ٹریفک ہوتی ہے، ایک طرف ٹریفک نارملی نہیں ہوتی ہے، فٹ پاتھ کی طرف ہوتی ہے، آپ سب کو کہہ دیں اس طرف سے اتر جائیں. ضروری ہے روڈ والی سائڈ سے کسی کو اپنی گاڑی سے اتارنا اور دروازہ کھولنا. تو آج امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ توجہ کریں گے، اور اللہ کرے کہ آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے. اور اس واقعی جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ اپنے سلسلے میں اس کو پلے کریں گے، کیا معلوم کسی کی جان بچ جائے، کسی کے نقصان سے آپ بچ جائیں. یہاں دیکھیں بظاہر گاڑی والے کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن بائک چلانے والا اپنی غالباً جان سے چلا گیا ہوگا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را گاڑی چلاتے وقت کئی چیزوں کی احتیاط ضروری ہے، لائسنس ہو آپ کے پاس، پراپر آپ کی ٹریننگ بھی ہو. اپنی گاڑی کو لے کر روڈ پہ ہی سیکھنے نکل پڑیں گے تو نہ جانے کتنوں کی جان خطرے میں ڈال دیں گے. تو امید ہے کہ آپ احتیاط کریں گے. آئیے کچھ مختلف زبانوں میں اس مدنی پھول کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کچھ پنجابی زبان آج نہیں ہوئی ہے تو کچھ سڑے پنجابی براہمانوں بھی بتاؤ کچھ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ویڈیو سی تکیے بڑا دل خراش اور دل ہلا دینے والا واقعہ سامنے اکھاں دے سامنے آ. ڈرائیور اور بالخصوص جڑے سائڈ تے بیٹھے ہوندے انہوں نے اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ گڈی روکنا دی حاجت پئی ہے، ہن اسی باہر نکلنا تے آپ بھی نکلنا تو پہلو، یا اپنا ہاتھ وغیرہ باہر کرنا تو پہلو، یا بوا کھولنا تو پہلو. اسی ایک بار شیشے جو تک لے کے پیچھے کوئی گڈی شڈی تے نہیں آ رہی، گڈی کھلوانی ایسی جائی تے چاہیے جتھے گڈیاں دی آمد و رفت نہ ہوئے، بالکل سائڈ ہوتے روڈ دے اور سڑک دے بالکل کنارے ہوتے ہونی چاہیے. شیشے وچ بندہ تک لے سی کہ پیچھے گڈی نہیں آ رہی، وقت انشاءاللہ اے حادثات تو سن بچت ہوئے سی. ذرا جی غفلت ہوندی ہے اس دی وجہ تو انسان دی بسا اوقات آزاز آیا ہو ویندے، بسا اوقات جان دا نقصان ہو ویندا. اور جڑے ڈرائیور ہوندے گڈیاں چلاونا والے، بس چلاونا والے، انہاں نے بھی اس چیز دا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر پیسنجر ہتھ دتا کہ گڈی روک دیو تو اسن چاہیے کہ روڈ دے وچکار گڈی نہ روکے، بلکہ گڈی دی سپیڈ کم کر کے بالکل اسن فٹ پاتھ دے قریب لے ونے، اور تاں گڈی روکے تاں جے مسافر جڑا ہے با آسانی اتر سکے. کئی بار انہوں نے وہ سپیڈ وچ ہوندا روڈ دے وچکار اپنی گڈی، اپنا وقت بچاؤن واسطے روڈ دے وچکار گڈی بریک کریندا، اور مسافر جڑا ہوندا وہ مجبور ہوندا وہ روڈ دے درمیان وچ لے ویندا، اور پچھوں گڈی آ کے اس نال حادثہ پیش ہو ویندا. اور مسافراں بھی احتیاط کرنی چاہی دی ہے کہ گڈی جس کو رک گئی ہے تے لانا تو پہلو ایک وار پچھوں تک لے کہ پچھوں کوئی گڈی آ تے نہیں رہی،
بہت ضروری ہے. اس میں
اسلام بھائی فرمایا تے اسی خاص طور تے انہی اسلامی بھائی جڑے خصوصاً جڑے سکول بچہ کھڑے نے اور موڑ کے نے، ان بہت زیادہ احتیاط
بہت ضروری دیکھنا،
کیونکہ بچے انہاں بالکل ذہن نہیں ہے،
بچے
گڈی چلاونے والا ہے جڑا انہاں گھن کے وینا پہ اس نہ کم ہے کوئی اتنی احتیاط.
میں نے بلکہ بچوں کے بارے میں تو جی
بچوں کے حوالے سے جو بات کی نا، تو یہ باقی ایک پچھلے دنوں دیکھنے میں یہ آیا کہ گاڑی جو ہے وہ آ رہی تھی. اب بچے تو ہر چیز کو کھلونا سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑیوں سے کھیلا کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی گاڑی ہے. اب انہوں نے ان کے پھر وہ بڑے نے بتایا کہ یہ کارٹون دیکھتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ گاڑی پیچھے سے آتی ہے اور وہ آگے اسے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کارٹون، لیکن وہ اس کو کچل کے چلی جاتی ہے، وہ کارٹون پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کے ذہن میں بھی یہی کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ گاڑی آ رہی تھی، یہ روڈ پر آگے آگے بھاگنا شروع ہو گیا، ذہن یہی تھا کہ جو ہے نا وہ پیچھے سے آئے گی میں پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا. تو بچوں تو مطلب جو ہے نا وہ ان کا چھوٹا ذہن ہوتا ہے، اس طرح کا مطلب ان کا یہ نہیں ہوتا ہے. باقی بالکل اچھی توجہ دلائی ہے کہ جو بالخصوص جب بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جایا جائے یا لینے کے لیے آیا جائے، روڈ کراس کرتے وقت اس چیز کا بالخصوص خیال کیا جائے.
کہ بچوں کے حوالے سے ہماری نیت ہے کہ اگلے سلسلوں میں ہم کچھ آپ کو اور کلپس دکھائیں گے، ہم کچھ جمع کر رہے ہیں، واقعی ایسے دل خراش کلپس انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ تھوڑی سی غفلت سے بچے کو کتنا بڑا نقصان پہنچ گیا، ماں باپ کی توجہ ادھر گئی اور بچہ کہیں اور گیا، اور وہ کدھر چلا گیا اور کس طرح نقصان ہوا اور نقصان ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں آپ دیکھیں گے. ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، سنت رسول اللہ کی، جس میں انشاءاللہ ہم سنت سیکھیں گے، مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب. آئیے پہلے سندھی زبان میں کچھ مدنی پھول لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پشتو زبان میں بھی اس ٹاپک پر کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ فضائل اساں کل بدھایو سے انشاءاللہ کچھ اج بدھن جی سعادت حاصل کندا سے. مدینے جی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نو چون تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکھے فرمایو فلانے یہودی کے چو تو مکھے اٹو قرض طور دے آؤں رجب شریف جے مہینے میں ادا کندس چھو تو موٹ ایک مہمان آیل ہے. یہودی چیو جیسی تائیں کچھ گروی نہ رکھندو نہ دیندس. حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ چون تھا تو آؤں واپس آئس اے مدینے جے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی خدمت میں ان جو جواب عرض کیو. پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایاں اللہ جو قسم آؤں آسمانن میں بھی امین آیا زمین میں بھی امین آیا جے کنے ایو دئی چھڈے ہا تما ادا کرے چھڈا ہا ہانے مونجی یا زرا کھنی ون گروی رکھے چھ آؤں کھنی ویس زرا گروی رکھے آئس. تو پیارا محترم اسلام بھائی مہمان جو کیتری قدر ادب کجے ان جی کیتری قدر احتیاط کجے تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کی بھی مہمانن جی خیر خواہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کے جذبو عطا فرمائے.
آمین آمین.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایو تو مہمان کے وٹ ایندو آئے تو پنجو رزق کھنی ایندو آئے جنے ان وٹا ویندو آئے تو گھر جے مالک جا گناہ بخش جن جو سبب تھیندو آئے.
اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. کیا بات ہے. مہمان تو گویا مغفرت کا ایک سامان ہے اور اگر اس کو اچھے انداز سے ہینڈل کیا جائے خوش دلی کے ساتھ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے اور سنت بھی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو واقعہ سنایا گیا کہ پیارے آقا نے گویا اپنا سامان گروی رکھ کے مہمان کے لیے کھانا اور اناج وغیرہ جو ہے وہ منگوایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک وصف ہے نا جود جو جواد ہوتا ہے نا جواد کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ ہستی ہوتی ہے یا وہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر خرچ نہ کرے دوسروں پر خرچ کرے. سخی اپنے اوپر بھی کرتا ہے دوسروں پر کرتا ہے مگر جو جواد ہوتا ہے نا وہ اپنے اوپر نہیں مگر دوسروں پر خرچ کرتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہوا کرتا کہ جو سائل آتا اسے عطا فرماتے اور جب بظاہر وہ نعمت آپ کے ہاتھ میں نہ رہتی اور پھر بھی کوئی سائل آ جاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھی واپس نہ لوٹاتے بلکہ فرماتے فلاں دکاندار کے پاس جا کے وہ سامان خرید لو میرے نام پر خرید لو پھر پیارے آقا اسے رقم واپس لوٹایا کرتے. جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مہمان نوازی کے بارے میں بھی ہم نے کچھ سنا. کچھ کالز آپ کی باقی رہ گئی ہیں کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو انشاءاللہ اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں. جی
محمد عمران اتاری میری آپ سے یہ التجا ہے کہ باپا جان کی کوئی منقبت سنا دیجئے.
جی چلیں اگلی کال دیجئے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام آمنہ اتاریہ ہے. میں عرب شریف سے عرض کر رہی ہوں. حاجی عبد الحبیب بھائی آپ کو حج مبارک. آپ کا پروگرام عالم تیرا پروانہ بہت اچھا لگتا ہے. میں اور میرے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب شریف سے آپ نے حج کی مبارکباد دینے کے لیے کال کیا. جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی اگلی کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد مراد اتاری بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں. حضور عالم تیرا پروانہ سلسلہ بے حد اچھا ہے بہت انفارمیٹیو ہے ہمیں بہت سی معلومات اس سلسلے سے حاصل ہوتا ہے. حضور ایک کلام سنا دے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی
ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اگلی کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد ریحان عطاری اٹلی کے شہر رواتے سے بول رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیجئے. سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی.
جی اگلی کال دیجئے.
میرا نام سید اکمل کیا ہے اور میں چکوال کیا سے بات کر رہا ہوں. میں پروگرام بڑھ کے اس سے دیکھتا ہوں آپ کا عالم تیرا پروانہ. جے مقدر میرے آج کے سلام ہے یہ نعت سنا دے. اور میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرانا چاہتا ہوں.
اللہ کریم آپ کے بھائی کی جو مشکل ہے وہ آسان فرمائے. کچھ کالز آ گئی ہیں اور بہت ساری فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں. کچھ ملا جلا کے کچھ کلام سنا دیجئے اور منقبت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہمیں سنائیے تاکہ پھر اپنے کا سلسلے کا اختتام جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی منقبت پر کریں گے. جی
دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. پھر تو کا
حق نے دیا سب عطا قرآن کو کر کے جمع کی امت کو آسانی امام الاسقیا کر دو عطا حصہ سخاوت کا قناعت ہو عنایت دیے نہ دولت کی فراوانی مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی سکھل آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا تیری عظمت پہ ناطک ابھی ہے آیا تے قرآنی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی
بوشم میری سالت ہے
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے
دوشم میری سالت ہے عالم تیرا پر